رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں. حسب معمول اس سلسلے میں آپ کے سوالات شامل ہوں گے اور انشاءاللہ عزوجل دارالافتاء اہل سنت کے مفتی علی اصغر عطاری المدنی صاحب اس کے جوابات انشاءاللہ عزوجل ارشاد فرمائیں گے. ہمارے پاس سوشل میڈیا سے بھی سوالات ہیں لیکن پہلے درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ عزوجل سوالات کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ عزوجل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ ایک سوال کیا گیا مفتی صاحب سے. مفتی صاحب ارسلان احمد ہیں اور انہوں نے سوال کیا کہ سود کی جامع معنی تعریف بتا دیجئے تاکہ کسی بھی کمپنی میں کام کرتے وقت ہم یہ جان سکیں کہ کمپنی سود سے پاک ہو کر بزنس کر رہی ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سود کی جو تعریف ہے اس کا نہ صرف بیان کرنا مشکل ہے بلکہ سیکھنا بھی کچھ مشکل کام ہے. سود کی اصل میں اقسام بہت زیادہ ہیں اور ہر قسم کی جدا گانا تعریف ہے. جو سب سے مشہور سود ہے جسے ربن نسیہ کہتے ہیں، اس کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ اضافہ یا زیادتی جو معاوضے سے خالی ہو.
ہر وہ معاوضہ اور زیادتی،
ہر وہ زیادتی و اضافہ جو معاوضے سے خالی ہو، یا یوں کہیے کہ ہر وہ اضافہ جو معاوضے سے خالی ہو وہ سود کہلاتا ہے. اب مثال کے طور پر کسی نے 1 لاکھ روپے کسی کو قرضہ دیا، اب وہ واپسی پر بالفرض 1 لاکھ سے اوپر کچھ لیتا ہے، 1,02,000 روپے لے لیتا ہے یا 1,05,000 یا 10,000 واپس لیتا ہے، تو 1 لاکھ روپے جو دیے تھے دینے والے کو وہ 1 لاکھ تو وصول ہو گئے پلس کچھ اضافہ بھی وصول ہوا. اب یہ اضافہ کس چیز کے مقابلے میں ہے؟ اس اضافے کے مقابل کوئی بھی چیز نہیں ہے. بھائی آپ یہ موبائل بیچتے ہیں اور اس کے بدلے میں قیمت حاصل کرتے ہیں، تو اس پوری قیمت کا جو معاوضہ ہے، یعنی اس موبائل کا جو معاوضہ ہے وہ پوری قیمت ہے.
جی بالکل ایسا ہی.
تو وہ جو قیمت ہے وہ ایک معاوضے کے بدلے میں ہے، ایک اس کا بدل موجود ہے،
ٹھیک ہے،
معاوضے کے طور پر ہے،
ٹھیک ہے.
لیکن قرض میں جب زیادتی لٹائی جاتی ہے تو وہ جو اضافہ ہوتا ہے وہ اضافہ خالی ہوتا ہے اگینسٹ سے، اس کے مقابل میں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی.
ٹھیک.
تو یہ ہے ربن نسیہ.
ٹھیک.
اور یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ سودی بنیادوں پر قرضہ لینا اور دینا دونوں حرام کام ہیں، لیکن سود کس سطح پر جاری ہوا.
ٹھیک.
ایک مثال ہے, ایک شخص نے جو ہے وہ ایسا کر لیا,
ٹھیک ہے,
بعد میں توبہ کی توفیق ہوتی ہے یا معاذ اللہ توبہ بھی نہیں کرتا. تو اب ثمرات کو ہم دیکھتے ہیں کہ سودی قرضہ اگر کسی نے لیا, اس سے کاروبار کیا,
ٹھیک ہے,
تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟
جی,
تو جس نے سودی قرضہ لیا ہے تو وہ جو رقم ہے وہ تو قرض کے طور پر آئی ہے,
ٹھیک ہے,
وہ رقم تو حلال ہے,
ٹھیک ہے,
وہ رقم حرام نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
وہ عمل حرام تھا,
ٹھیک ہے,
کہ جن شرائط کے ساتھ اس نے لیا وہ عمل حرام ہے,
ٹھیک ہے,
تو یہ رقم جو قرض کے طور پر آئی یہ پاک رقم ہے,
ٹھیک ہے,
اس سے کاروبار جو کیا وہ بھی حلال کہلائے گا,
ٹھیک ہے,
لیکن جب یہ اس رقم پر اضافہ لوٹائے گا وہ اضافہ سود ہے اصل میں,
ٹھیک,
وہ اضافہ مال حرام ہے,
ٹھیک ہے,
اس سے پھر جو بھی تفریحات جاری ہوں گی وہ اس کے اوپر جاری ہوں گی,
ٹھیک,
لیکن ایسا معاہدہ کرنا جائز نہیں ہے, ایسا معاہدہ کرنا ظاہر بات ہے حرام ہے. اور جو بھی مذمت بیان کی گئی قرآن کریم فرقان حمید میں سود کے تعلق سے, وہ اسی عمل کی بیان کی گئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سود کی بعض اقسام وہ ہیں جس کا تعلق اشیاء کے تبادلے سے ہے, پھر سونے کے بدلے سونا لوٹانا یا کرنسی کے بدلے کرنسی لوٹانا, ہم جنس اشیاء کے بدلے ہم جنس اشیاء لوٹانا, تو یوں پوری ایک تقسیم کاری ہے اور تقسیم بندی ہے.
اب یہ سود اور سابقہ وہ چل رہی ہے,
ہاں سود پر کلام چل رہا ہے, اور سابقہ سلسلے میں سے ایک سلسلے میں نے تفصیل کے ساتھ اس بات کو جو ہے وہ بیان کیا تھا کہ سود کی تعریف کس طرح متعلق ہوتی ہے. تیسری صورت بن جاتی ہے شبہ ربا کی.
شبہ ربا,
بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو شبہ ربا ہوتے ہیں. تو اولاً تو بات یہ ہے کہ سود کی تعریف نہ تو ایک سوال میں پوچھی جا سکتی ہے نہ ایک سوال کے جواب میں بتائی جا سکتی ہے,
ٹھیک ہے,
بال فرض بتا بھی دی جائے تو اوپر سے گزر جائے گی,
ٹھیک ہے,
اس کو سیکھنا پڑے گا,
ٹھیک,
اور علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھنا پڑے گا,
ٹھیک,
کتب پڑھنی پڑیں گی. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جس کمپنی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کمپنی کی ہر ہر معلومات کا علم ہو, یہ ممکن نہیں ہوتا,
ٹھیک,
ٹھیک ہے, کوئی بندہ اکاؤنٹ میں ہی جائے گا تو شاید اسے پتا چل جائے گا کیا لین دین ہو رہا ہے,
جی,
تو ہر ملازم کو تھوڑی پتا چلتا ہے کہ کمپنی کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں کر رہی, تو جو چیزیں ظاہر نہیں ہیں ان پر پکڑ بھی نہیں ہے ان معنی میں,
ٹھیک,
لیکن کمپنی کی پروڈکٹ کیا ہے یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے,
جی,
تو کمپنی اگر پروڈکٹ حلال ہے,
جی,
مطلب وہ کپڑا بناتی ہے یا وہ دوائیاں بناتی ہے یا وہ حلال چیزوں کی پروڈکٹ بناتی ہے, تو ایسی کمپنی کی نوکری کرنے میں تو حرج نہیں ہے. اب اگر وہ کسی پیمانے پر جزوی طور پر بینک میں پیسہ رکھوا بھی دیتی ہے تو اس کی آلریڈی حلال آمدنی تو آ رہی ہے, اور سب سے بڑا جو اس کا آمدنی کا ذریعہ ہے وہی تجارت ہے, تو ایسے میں اگر اس نے سود پر پیسہ رکھوا بھی دیے ہیں تو وہ غالب نہیں ہے. پہلی بات تو یہ مکس, اب مکس معاملہ ہو گیا, جو تنخواہ ملے گی وہ متعین نہیں ہے کہ مال حرام سے ملے گی,
ٹھیک,
تو اس بنا پر ایسی صورت میں نوکری کرنا ایسی کمپنیوں میں جائز رہے گا, اور جو تنخواہ ملے گی جو کہ متعین نہیں ہے اس کا لینا بھی جائز رہے گا,
ٹھیک. مفتی آپ نے جیسے وضاحت فرمائی, ابھی سود کی اچھی خاصی تفصیل آپ نے بیان فرمائی, اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تعریف آسان نہیں ہے. اب ان کے سوال کا ایک حصہ یہ تھا کہ ہم کمپنی کے معاملات کو پہچان لیں, تو یہاں پہ ایک میں عوامی حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عوام خود بخود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جناب یہ چیز جو ہے یہ سود ہے, اور اب کبھی وہ صحیح ہوتی ہے بات, کبھی غلط ہوتی ہے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک شخص سود پہ کام نہیں کر رہا, اس پہ تہمت جڑ دی جاتی ہے جناب یہ سود ہے, اس کا یہ معاملہ اس کا سود کے زمرے میں آتا ہے, حالانکہ وہ سود حقیقتاً ہوتا نہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو سودی معاملہ ہوتا ہے اسے اپنی اٹکل سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو درست ہے. تو یہ خود جانچنے کا جو پریکٹس یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو اس بارے میں
سوال تو ان کا بڑا عمدہ ہے,
ٹھیک,
اور ایک ایسا سوال ہے جسے پوچھنا چاہیے,
ٹھیک
ہے. اس سوال سے ایک دوسرا سوال بھی پیدا ہوتا ہے,
جی,
وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کمپنی میں کام کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے.
اب یہ تو خود پورا ایک سلسلہ ہے, بلکہ کئی سلسلہ,
یہ ایک اور سوال ہے,
جی,
تو یہ کامن سینس سے بندہ سوچ سکتا ہے کہ ظاہر بات ہے ڈفرینٹ نوعیت کی کمپنیاں ہوتی ہیں, تو کس کمپنی کے متعلق میں کیا کیا چیزیں دیکھوں یا کیا کیا چیزیں. اصل چیز تو حساس طبیعت کے خدشات ہوں گے, طبیعت حساس ہوگی وہ توجہ کرے گا اور وہ پھر آکے علماء سے پوچھے گا,
ٹھیک,
تو یوں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنا چاہیے، واقعات میں دیکھنا چاہیے. ہاں جن چیزوں میں کنفیوژنس ہوں تو وہاں پھر علماء سے رائے لینی چاہیے.
ٹھیک، مفتی صاحب دو سوالات ایک ساتھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. دو سوالات ہمیں ایک ساتھ دے دیجیے.
سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں نا، منڈی سے مویشی لا کے اور بیچ دیتے ہیں آگے، تو بیچ دیتے ہیں آگے تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کتنے کا لایا، تو ہم اس کو بتاتے نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے جتنے کا بھی لایا آپ 50,000 روپے دیں تو لے لیں. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بتائیں جی کتنے میں تو کیا. یہ بتانا ان کو صحیح ہے کہ جب ہم بتائیں گے تو پھر وہ نفع دے گا، بھائی آپ 1,000 روپیہ لے لیں گے، اگر 35 کا لیا تو آپ 1,000 روپیہ لے لیں. تو کیا یہ شریعت میں کوئی ماحول کیا اس بات کا جتنا نفع لینا چاہیے؟
ایک اور کال دے دیجیے.
علی اصغر اتاری لگو منڈی پنجاب سے بات کر رہا ہوں. یہ سبز منڈی میں آڑتیوں جو یہ جو دیتے ہیں اپنے ذمہ دار کو اپنا کھاد بیج وغیرہ لے کے، یہ اس کے ذمے میں کہ مال ہماری آڑتی آئے گا ہم کمیشن کاٹیں گے، اس حوالے سے ہمیں کوئی شریر رحمت چاہیے.
ٹھیک ہے جی، لیتے ہیں آپ کے سوال کا. ان سے پہلا سوال جو ہے یہ کہ مویشی کی قیمت خرید پوچھتے ہیں تو یہ بتاتے نہیں ہیں، اور زبردستی پوچھتے ہیں پھر بتائیں تو کہتے ہیں جناب 1,000 منافع لے لو، تو اس بارے میں کیا رہنمائی ارشاد فرمائیں؟
اہل علم کتاب پڑھتے ہوئے اور پڑھاتے ہوئے ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو قید ہے یہ احتراضی ہے یا اتفاقی ہے.
ٹھیک ہے،
تو یہاں مویشی کا ذکر احتراضی نہیں ہے، اتفاقی ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی جو سوال ہے اس کا تعلق صرف مویشی سے نہیں ہے،
ہر مارکیٹ تقریباً
ہر مارکیٹ سے ہے کہ جناب اس کی اس کو بیچتے وقت گاہک کے پوچھے کہ کتنے کی خریدی آپ نے، تو دکاندار کو بلا شبہ یہ حق حاصل ہے کہ وہ نہ بتائے.
ٹھیک ہے،
اور گاہک کو بھی یہ سوال پوچھتے ہوئے تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ موقع ہے یا نہیں ہے، مقاصد کیا ایسے ہیں کہ یہ سوال پوچھنا ضروری ہے. پوچھا بھی جا سکتا ہے بعض جگہوں پہ، بلکہ بے مرابہ جو ہے اس کی تو بنیاد یہ ہے کہ سودا گاہک کی خریداری کی بنیاد پر ہوگا.
ٹھیک ہے،
گاہک کو یہ چیز کتنے میں پڑی ہے اس کی بنیاد پر سودا کریں گے، اس کو بتانا پڑے گا. اس کا نام ہے بے مرابہ، بے الامانہ بھی اسے کہا گیا ہے.
ٹھیک،
تو جواب تو میں نے دے دیا کہ ان کو اپنے مویشی فروخت کرتے ہوئے قیمت بتانا ضروری ہو ایسا نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
اس لیے جائز ہے قیمت نہ بتائیں، ہاں جھوٹ نہ بولیں.
ٹھیک ہے،
جتنے کی خریدی ہے اس کو جو ہے وہ زیادہ رکھ کے بتائیں کہ میں تو اتنی ہی خریدی ہے، ظاہر بات ہے جب جھوٹ بولیں گے تو پھر ایک گناہ جو ہے وہ کام میں شامل ہو جائے گا.
ٹھیک ہے، تو دوسرا پہلو جو انہوں نے بیان کیا کہ آپ قیمت خرید بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں لو بھائی 1,000 روپے رکھ لو یا کوئی اوپر نیچے کر کے اتنا منافع لے لو، اتنا زیادہ کیوں لے رہا ہوں، تو اس بارے میں؟
ٹھیک ہے، وہ آفر کر سکتے ہیں، بارگیننگ کی تو گنجائش موجود ہے نا.
ٹھیک ہے،
جب انہوں نے قیمت بتا دی
ٹھیک ہے
تو سامنے والا تو بارگیننگ کرے گا.
ٹھیک ہے،
وہ مجبور محض تو نہیں ہے کہ انہوں نے جو قیمت بول دی اس میں وہ خرید کر لے جائے گا.
ٹھیک ہے،
اسے حق تو حاصل ہے نا کہ وہ بارگیننگ کرے.
ٹھیک ہے،
پھر جس قیمت پر دونوں کا اتفاق ہو اس پر سودا ہو سکتا ہے.
لیکن وہ یہ تو نہیں طے کر سکتے خریدار کہ بھئی بس اتنا ہی پروفٹ لے لو اتنا صحیح ہے اور یہ آفر دے سکتے ہیں،
یہ صحیح نہیں ہے. بیچنے والے کو چار پیسے رکھنے ہوتے ہیں ظاہر بات ہے، تو وہ اگر چار پیسے رکھ کر بیچنا چاہ رہا ہے تو اس میں کیا کباہت ہے؟
ٹھیک، اس سے دوسرا سوال تھا ہمارا پنجاب سے، آپ کے ہم نام تھے.
جی جی،
تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آڑتی سبزی منڈی میں زمینداروں کو کھاد اور بیج وغیرہ دیتے ہیں، پھر کمیشن کی کچھ امید رکھتے ہیں ان سے کمیشن کا.
ہاں، بعض آڑتی جو ہیں وہ دو طرح سے ہوتا ہے یہ کام.
جی،
ایک تو یہ ہوتا ہے کہ قرضہ دے دیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے،
کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ اور جہاں بھی اس طرح کی دکانیں ہیں ان سے پیسے لے لو.
ٹھیک،
اور ہم ان کو پیسے دے دیتے ہیں، ان سے مال لے لو ہم پیسے دے دیتے ہیں.
ٹھیک ہے،
تو یہ قرضہ دیتے ہیں.
ٹھیک ہے،
اب اس قرضہ دینے کی غرض اور غایت یہ ہوتی ہے کہ یہ اب باؤنڈ ہیں کہ انہی کے ٹھئیے پہ آ کر مال بیچیں گے، کسی اور آڑتی کے پاس مال نہیں بیچ سکتے، اس لیے کہ ہم نے تو آپ کو قرضہ دیا تھا.
ٹھیک ہے،
تو ظاہر بات ہے ابھی سلسلے کے شروع میں بات چلی تھی کہ سود کی ایک بہت مطلب کہ تفصیلی جو ہے وہ تشریح ہے.
جی،
اور کافی اس کی صورتیں ہیں، تو یہ بھی ایک سود کی صورت ہے کہ قرض دے کر اس پر ٹھیک ہے پیسے تو نہ لیے جائیں لیکن دیگر ذرائع سے نفع حاصل کیا جائے. تو حدیث پاک میں ارشاد ہوا کل قرض جر منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرض جس پر نفع لیا جائے فائدہ اٹھایا جائے وہ سود ہوتا ہے. تو آڑتیوں کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو اس طرح کی جو دکانیں ہوتی ہیں جن کی، جیسے جو کھاد وغیرہ بیچتے ہیں, بیج وغیرہ بیچتے ہیں, ان کی خود کی جو ہے ان کے خود کے کانٹے ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے,
یا وہ خود آڑتی بھی ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے,
تو وہ خود قرضہ وغیرہ تو نہیں دے رہے ہوتے, بیچ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم آپ کو ادھار بیچ دیتے ہیں مال, لیکن اس شرط پہ بیچتے ہیں کہ آپ کو ہمارے پاس ہی مال لا کے بیچنا ہوگا اور کہیں اور نہیں بیچیں گے. تو یہ بھی شرط فاسد ہے, یہ بھی ایک ایسی صورت ہے جو جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے, اسے بھی بہت کثیر الوقوع مسئلہ ہے, تو اگر کوئی اس کا حل وغیرہ ہو.
حل تو کیش میں کام کرنا ہے, جب بھی ادھار میں کام ہوگا تو پھر خرابیاں جنم لیتی ہیں. ادھار میں خرید و فروخت کرنا فی نفسی تو جائز ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ خرابیاں خرید و فروخت میں کہاں آ رہی ہیں, تو میں نے تو یہ اندازہ لگایا ہے کہ خرید و فروخت میں زیادہ جو خرابیاں ہیں وہ ادھار کی وجہ سے لازم آتی ہیں. تو ادھار کے اندر ہی پینلٹیاں, ادھار کے اندر ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, سودا اگر کینسل ہو گیا تو پھر ڈفرینس لیا جاتا ہے. ادھار کے اندر ہی چھ مہینے کا ادھار دیا تھا, چھ مہینے پر ادائیگی نہیں ہوئی, آٹھ مہینے ہو گئے, اب وہ کہتے ہیں ہم آٹھ مہینے کی مت لگائیں گے. یہ خرابی, بہت ساری خرابیاں ایسی ہیں جس کی جو جڑ ہے وہ ادھار ہے.
ٹھیک,
تو ادھار سودے نازک زیادہ ہیں.
ٹھیک,
نازک زیادہ ہیں تو ان میں شرعی رہنمائی سے ہرگز غفلت اختیار نہ کی جائے. سودوں کے اندر جو بھی نیا موڑ آئے اس پر پوچھ لیا جائے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے.
ٹھیک, انشاءاللہ عزوجل مزید آپ کے سوالات شامل کریں گے. تین سوالات ہمیں کنٹینیو دے دیجیے گا.
میرا نام ہے محمد عثمان اور لاہور سے بول رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایک ساتھ پہ کام کیا جا سکتا ہے کاروبار, یعنی کہ قسطوں پہ چیزیں دی جا سکتی ہیں, کیا یہ حلال ہے؟ اگر نہیں ہے تو وہ بھی بتا دیں, یا اگر کسی طریقے سے یہ حلال ہے یا اس میں کوئی مسائل ہیں تو وہ بھی بتا دیجیے.
ٹھیک ہے جی, بتاتے عثمان بھائی, دوسرا سوال بھیجیے.
بابر علی عطاری, مرکز الاولیاء لاہور. احکام تجارت میں کمپنی تنخواہ کے ساتھ پروڈکٹ کمپلیٹ ہونے پر 3% یا لمسم رقم دیتی ہے, کیا یہ پرسنٹیج یا لمسم رقم ملازم کے لیے جائز ہے؟ احکام تجارت میں دوسرا میرا سوال یہ ہے, کمپنی تنخواہ کے علاوہ بونسز وغیرہ بھی دیتی ہے, کیا یہ ملازم کے لیے جائز ہے؟
ٹھیک ہے جی, جواب لیتے ہیں, ایک اور سوال دے دیجیے.
مبارک حسین بات کر رہا ہوں کشمیر سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں اگر کسی بینک سے لون لے کے کاروبار کر سکتا ہوں, میرے پاس اور وسائل نہیں ہے, تو کیا میں بینک سے لون لے کے کاروبار کر سکتا ہوں؟
ٹھیک ہے جی, آپ کو بھی جواب انشاءاللہ مفتی صاحب سے لیتے ہیں. اس کا پہلا سوال جو اس وقت آیا ہمارے پاس کہ عثمان بھائی ہیں لاہور سے, قسطوں کا انسٹالمنٹ کا جو کاروبار ہے جائز ہے, حلال ہے یا نہیں ہے؟
یہ ہمارے سلسلے کا ایک سدا بہار سوال ہے.
بالکل,
اور اگر میں نے کہا نہ ہوتا کہ بھائی اسے ہر ہفتے نہ چلایا کرو تو شاید یہ ہر ہفتے ہی چل رہا ہوتا.
جی بالکل ایسا ہی,
ہر ہفتے ہی تقریباً اس موضوع پہ کالے آتی ہیں, تو یہ کہ دو تین ہفتے بعد ہی دے دیتے ہیں. تو اصل مسئلہ عوام کو ہوتا ہے کہ وہ بار بار ایک ہی جواب سن کر اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں.
ٹھیک,
اور جو اور دیگر ضروری مسائل ہیں وہ بھی شامل ہونے چاہیے, ظاہر بات ہے. بہرحال مجھے اکتاہٹ نہیں ہوتی الحمدللہ, جواب عرض کر دیتا ہوں.
آپ تو ہفتے میں کئی دفعہ فرماتے ہوں گے اس سوال کا جواب, ارشاد فرماتے ہوں گے.
نہیں ایسا نہیں ہے, میری پبلک ڈیلنگ نہیں ہے.
ٹھیک,
یعنی میں دارالفتا میں لوگوں کے سوالات کے جوابات نہیں دیتا, نہ فون کے جوابات دیتا ہوں, نہ میل پر جوابات دیتا ہوں, اور جو مجھے پرسنلی فون کرتے ہیں نا, تو میں ان میں سے بھی بہت کم فون اٹھاتا ہوں, بہت شاذ و نادر فون اٹھاتا ہوں, اور بعض کو تو سوال سن کے کہہ دیتا ہوں کہ دارالفتا پہ فون کر لو.
ٹھیک, یعنی جوابات دینے کے لیے دارالفتا ہی کا
نمبر ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ میں جوابات دے رہا ہوتا ہوں, ایسا نہیں ہے. اور اہم ترین کام ہوتے ہیں وہ ظاہر بات ہے انجام دینے پڑتے ہیں. تو قسطوں پر کام کرنا دراصل ایک ادھار ہی کی ایک شکل ہے.
ٹھیک,
ادھار پر خرید و فروخت کی ایک صورت ہے. تو جو میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا تھا کہ ادھار جہاں لین دین ہوتا ہے وہاں زیادہ احتیاط کے معاملات درپیش آتے ہیں.
ٹھیک,
تو قسطوں پر کاروبار کرنا, خریدنا بیچنا ہے تو جائز.
ٹھیک ہے,
یہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو شریعت کی تعلیمات سے متصادم ہو.
ٹھیک,
لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ شرطیں مختلف کمپنیوں نے ایسے رکھ دی ہوتی ہیں جو جائز نہیں ہوتی.
ٹھیک,
جیسے مالی جرمانے کی شرط ہو گئی, قسط لیٹ ہونے پر قیمت بڑھا دینے کی شرط ہو گئی, اور ڈفرینٹ شرطیں ہوتی ہیں، تو اصل دار و مدار اسی پر ہے کہ شاید لاہور سے تھے یہ.
جی،
داتا دربار کے پاس دارالافتاء موجود ہے. اسی طریقے سے اچھرا مارکیٹ میں بھی، سنار مارکیٹ ہے شاید وہ، وہاں بھی دارالافتاء موجود ہے. تو دارالافتاء جا کر جس کمپنی سے ڈیلنگ کرنا چاہتے ہیں اس کا بروشر، جو بھی تفصیل نامہ ہو ساتھ لے جائیں، وہ دکھا کر پھر رہنمائی حاصل کر لیں. اگر اس میں کوئی غیر شرعی بات نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے، جائز کہا جائے گا. غیر شرعی بات ہوئی تو اس کی طرف توجہ دلا دی جائے گی.
ٹھیک. دوسرا سوال جو ابھی ہم نے شامل کریں کوزن میں سے، یہ تھا بابر بھائی تھے اور یہ بھی لاہور ہی سے تھے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پروڈکٹ تیار ہو جاتی ہے تو کمپنی ہمیں لمسم یا 3% کے حساب سے کچھ گفٹ دیتی ہے، پروفٹ دیتی ہے. اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ ہم ظاہر سی بات ہے وہ مطلب ملازمت کرتے ہیں، یہ تنخواہ اس کی لیتے ہیں، لیکن پلس پھر وہ کمپنیز بونس بھی دیتی ہیں، تو اس کا بھی حکم ارشاد فرما دیں.
ملازمت کے تعلق سے تو بہت تفصیل ہے نا.
ٹھیک ہے.
ہر ملازمت جو ہے وہ ایک ہی نوعیت کی ہو یہ ضروری نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
تو کوئی ملازمت ایسی ہوتی ہے جس میں ہفتہ وار چھٹی ہوتی ہے، کوئی ایسی ہوتی ہے جس میں ہفتہ وار چھٹی ملتی ہی نہیں ہے.
ٹھیک.
کوئی ایسی ہوتی ہے جس میں شفٹوں میں کام چل رہا ہوتا ہے تو وہاں اس کی چھٹی کا شیڈیول ہی الگ ہوتا ہے.
ٹھیک
ہے. تو اسی طریقے سے کمپنیوں کے اندر جو تنخواہوں کا معاملہ ہے اس میں بھی ایک مختلف طریقے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
مثال کے طور پر ڈیلی ویجز پر جس ملازم کو رکھا جاتا ہے اس کو روز تنخواہ دی جاتی ہے.
ٹھیک ہے.
بعض کو ہفتہ وار تنخواہ دی جاتی ہے. اب یو کے کے اندر جو تنخواہوں کا نظام ہے وہاں ہفتہ وار سیلریاں ملتی ہیں.
ٹھیک.
وہاں مہینے کا سسٹم نہیں ہے جو میری معلومات ہیں، میں گیا نہیں ہوں، لیکن جو معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں ہفتہ وار جو ہے وہ چلتا ہے نظام. تو یوں مختلف طریقے کا نظام ہوتا ہے. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ خرابی نہیں ہے، بس طریقہ کار ذرا مختلف ہے. تو اگر ایسا ہے کہ تنخواہیں مقرر ہیں، تنخواہیں پتہ ہیں، اتنی تنخواہیں ہیں، اور کمپنی اپنی کسی بھی کامیابی کے موقع پر بونس دے دیتی ہے. بہت ساری کمپنیاں سال میں ایک دفعہ بونس دیتی ہیں، لیکن اگر کوئی کمپنی ہر مہینے بونس دے دے تو کیا حرج ہے؟ سیٹ صاحب کی مرضی ہے، جتنا چاہے بونس دیں.
ٹھیک ہے.
تو اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
تو اگر انہیں ایک سے زیادہ بونس ملتے ہیں یا پروڈکٹ تیار ہونے پر کوئی بونس ملتا ہے تو اس میں کسی قسم کی کباہت نظر نہیں آتی.
یہ پرسنٹیج سے یا لم سم میں دیں جب بھی کوئی حرج نہیں.
اصل چیز تو یہ کہ تنخواہ مقرر ہے ان کی، تنخواہ مقرر کر دی گئی. بونس ایک ہے انعام.
ٹھیک
ہے. کہ ٹھیک ہے آپ کو انعام کے طور پر کچھ دے دیا جائے گا.
ٹھیک
ہے. ہاں، انعام کے علاوہ کوئی اور جہت ہے، کوئی اور صورت ہے جو اصل ان کے ذہن میں جو ہے وہ ایک الجھن پیدا کر رہی ہے، وہ انہوں نے یہاں بیان نہیں کی.
ٹھیک.
تو اسے یہ بیان کر دیں کسی سلسلے میں، تو پھر ہم اپنے سلسلے میں جو لائیو ہوگا اس میں اس کا جواب دے دیں گے.
اس کا اگلے ہمارے جو سوال تھا، ساحل تھے، مبارک حسین کشمیر سے تھے. آج کشمیر اور لاہور کی کالز آئی ہیں، کشمیر سے تھے اور یہ بینک سے کہہ رہے ہیں میں مجبور ہوں، کام وغیرہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، بینک سے لون لے کر کاروبار کر سکتا ہوں یا نہیں؟
دیکھیے، پاکستان میں تو کوئی ایسا بینک نہیں ہے کہ جو قرضہ دے اور بغیر سود کے دے.
ٹھیک ہے.
تمام ہی بینک جو ہیں وہ سود پر قرضہ دیتے ہیں، اور سودی قرضہ لینا جائز نہیں.
صحیح. سلسلے میں ایک اور کال شامل کرتے ہیں، کال دیجیے گا.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ سر، سنا گیا ہے کہ بینکوں میں جو لون لیا جاتا ہے، قرض لیا جاتا ہے، یہ قرض لینا سود میں داخل ہوتا ہے، تو برائے مہربانی مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی ایسی ارشاد حل فرما لیجیے کہ ہمیں قرض لینا بھی ہو جائے اور سود بھی نہ رہے.
ٹھیک ہے جی، جواب لیتے جی مفتی صاحب. بینکوں سے جو لون لینا ہے یہ سود کہلاتا ہے، تو بینک سے لون بھی لے لیں، رقم بھی لے لیں اور سود بھی نہ ہو.
دیکھیں، اداروں کے اندر تو کوئی لچک نہیں ہوتی.
ٹھیک.
ادارے اپنی پالیسی کے مطابق ہی لین دین کرتے ہیں.
ٹھیک.
اور بینک کوئی خیراتی ادارہ تو ہے نہیں.
ٹھیک. ویلفیئر تو کر نہیں رہا ہوں
جو بغیر کسی معاوضے کے آپ کو قرضہ دے دے گا، نفع نہیں لے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے. مطلب عملی طور پر یہ لوگ ایسا نہیں کرتے.
ٹھیک ہے.
ہاں، گنجائش کے پہلو وہاں ہوتے ہیں کہ جہاں لچک ہو. جیسے انفرادی طور پر ہی کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے، کسی جاننے والے سے ایسا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ اسے نفع مل جائے، یہ چاہتا ہے کہ اسے قرضہ مل جائے اور سودی صورت بھی نہ ہو. تو اس پر ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں طریقے جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں، اور ان طریقوں کے حوالے سے ہم نے بہت تفصیلات بتائی ہیں. ایک سلسلہ ہم نے بیرون ملک ریکارڈ کیا تھا، تو اس کے اندر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ کس کس طرح جو ہے وہ جب قرضہ لینا ہو کسی شخص سے کیا کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ وہ پیکج یہاں شامل کر دیں اس کا, تاکہ ہمارے ناظرین اس کو دیکھ لیں اور پھر ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ایسے طریقے موجود ہیں جنہیں اختیار کر کر سود سے بچا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر پہلا طریقہ, اس شخص کو کوئی مشینری خریدنی ہے, اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, یا اس کی ایک لاٹ آنی ہے یہ خریدنا چاہتا ہے,
کنٹینر آ رہا ہے
کنٹینر خریدنا چاہتا ہے یہ, اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, تو یہ دوسرے کو آفر کر دے کہ یار یہ تم خرید لو, اتنے کی یہ اس کی مارکیٹ ویلیو ہے, تم خرید لو گے میں تم سے اتنا نفع رکھ کر خرید لوں گا,
ایک وعدہ کر لے, اس سے
وعدہ کر لے.
ٹھیک ہے,
وہ شخص خرید لے, خود خریدنے کے بعد اپنے قبضے میں لے لے, قبضے میں لینے کے بعد اس کو بیچ دے.
ٹھیک ہے,
ایک یہ صورت. دوسری صورت یہ, یہ نہیں چاہتا کہ وہ مارکیٹ دیکھے, اس پارٹی تک پہنچے,
ریٹ پتہ چل جائے,
ریٹ پتہ, ریٹ تو خیر اور چیز
اگلا کنٹینر خود ہی منگا لے,
پارٹی کم از کم پتہ نہ چلے, تو اس کی یہ صورت ہے کہ یہ اس شخص کا وکیل بن جائے,
خود ہی بن جائے
کہ میں تمہاری بنیاد پر ایک چیز خریدوں گا,
ٹھیک ہے,
اپنے قبضے میں لوں گا, پھر نیکسٹ دوسری ڈیل ہوگی ہماری,
ٹھیک ہے,
میں یہ چیز خود خرید لوں گا,
ٹھیک ہے,
تو اس میں قیمت تو بتانی پڑے گی,
ٹھیک ہے,
کہ یہ چیز اتنے
میں, اتنے میں تمہارے لیے خریدوں گا, پھر میں اتنے میں خرید لوں گا.
جی ہاں,
لیکن یہ جو وعدہ ہے یہ بے تو نہیں ہوئی, پھر ڈیل دوبارہ کرنی پڑے گی,
دوبارہ کرنی پڑے گی.
ٹھیک ہے,
تو پہلے اس شخص کا وکیل بن کر اس پارٹی سے سارے معاملات طے کر لے,
ٹھیک ہے,
اس کے ویئر ہاؤس میں مال آ گیا, بحیثیت وکیل اس کا قبضہ ہو گیا, اس کا قبضہ اصل انویسٹر کا قبضہ ہو گیا, اس کے بعد یہ اب اس سے نئی ڈیل کر لے,
ٹھیک ہے,
کہ بھی اتنے کا مال تم نے, میں نے تمہارے لیے خریدا تھا, اور خریدنے کے بعد یہ میں نے قبضہ کر لیا ہے اس پر, میری کسٹڈی میں آ گیا ہے, میری کسٹڈی میں آنا, تمہاری کسٹڈی میں آنا ہے, اب یہ مال مجھے بیچ دو.
ٹھیک,
یہ طریقہ مرابہ کہلاتا ہے.
ٹھیک,
تو اس میں جو ہے وہ اصل جو قیمت ہے وہ اس کو بتانی پڑے گی, جسے وہ خود جا کر خرید رہا ہے تو اس کو بتانی پڑے گی میں نے اتنے کا خریدا, اتنے کا آپ کو بیچا. ایک تو یہ طریقہ ہو گیا.
مجھے صاحب یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا. اب یہ آپ نے کہا کہ وکیل بن جائے, تو ہو سکتا ہے ناظرین نے تو آج تک وکیل کورٹ کچہری میں ہی دیکھے ہوں گے, تو کیا کورٹ کا وکیل لانا پڑے گا اس کو وکیل بنانے کے لیے؟
ایک اور جگہ بھی ہے جہاں وکیل دیکھا جاتا ہے.
ہاں, وہ تو گواہ,
نکاح
وکیل جو ہے, جی جی جی,
اس میں وکیل نظر آتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو اصل میں وکالت جو ہے اصل کہتے ہیں نیابت کو.
ٹھیک ہے,
قائم مقام شخص جو ہے وہ کام جا کر کرے, آپ خود ایک کام کریں یہ بھی آپ کو اختیار حاصل ہے.
ٹھیک ہے,
آپ کا نمائندہ جا کر کرے, ایسی بھی صورتیں ہیں
کسی کو نمائندہ بنا دینا,
عام طور پر پراپرٹی میں پاور آف اٹارنی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے اختیارات اسے دے دیتے ہیں آپ.
ٹھیک ہے,
تو جیسے کہ آپ سیٹ ہیں اور آپ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو گاڑی خریدنی ہے, آپ کو اپنا اکاؤنٹ مینٹین کرنا ہے, سو کام کرنے اپنے ملازمین کو بھیج کر آپ کرواتے ہیں, اس ملازمین سارے کام آپ کے لیے کر رہے ہیں.
ٹھیک,
وہ خریدیں گے تو وہ مالک نہیں بن جائیں گے, مالک آپ ہی بنیں گے, تو کیونکہ وہ آپ کے وکیل ہیں. تو اسی بنیاد پر انویسٹر کو اگر یہ ان نہیں کرنا چاہتا,
انویسٹر سے وکالت لے لے,
انویسٹر کا نمائندہ بن کر وہ چیز خرید لے.
ٹھیک,
خریدنے کے بعد قبضہ کر لیا, یہ ڈیل مکمل ہو گئی, انویسٹر کا مال پہنچ گیا, اس نے قبضہ کر لیا,
پیمنٹ کر دی,
پیمنٹ کر, پیمنٹ ہو یا نہ ہو ایک الگ معاملہ ہے,
صحیح,
ادھار میں بھی تو خریداری ہو سکتی ہے.
انویسٹر کا مال آ گیا وکیل کے قبضے میں, اب جو وکیل ہے وہ کہتا ہے یہی مال آپ مجھے اتنے میں اتنے ماہ کے ادھار,
یہ انویسٹر ایک نئی ڈیل کر رہا ہے اس سے, اب یہاں یہ وکیل نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اب خود ایک فریق اور پارٹی ہے.
ٹھیک, یہ تو کلیئر ہو گیا کہ پہلے وہ وکیل بن کر ڈیل کرے گا اور پھر ایک فریق بن کر ڈیل کرے گا. لیکن اگر کسی شخص نے مارکیٹ میں گیا, کوئی مال پسند آ گیا, کوئی مشینری پسند آ گئی, اس کی ڈیل کر لی, کیونکہ ڈیل کرنی پڑتی ہے, اب آیا انویسٹر کے پاس کہ میں نے سودا کر لیا ہے, اب آپ یہ لے لیں, میں آپ کے وکیل بن کے اس مال کو اٹھا لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے کر لوں گا, تو یہ سودے پر سودا نہیں ہو جائے گا؟
اب وہ طریقہ استعمال نہیں ہو سکتا جو ہم نے پہلے بیان کیا.
ٹھیک ہے,
مرابہ والا طریقہ قابل عمل نہ رہا.
جب پہلے ڈیل کر لی تو اب قابل عمل نہ,
پہلے ڈیل کر لی یہ مال تو اس کا اپنا ہو گیا.
ٹھیک ہے,
یہ آگے اس وقت تک بیچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ قبضہ نہیں کر لیتا اس مال پر.
ٹھیک ہے,
اب مسئلہ یہ کہ اسے ہے رقم اور روپے کی ضرورت.
ٹھیک ہے, یہ مال اٹھانے کے لیے پیسے نہیں ہے, سودا کر لیا ہے.
اب ایک اور طریقہ,
ٹھیک ہے,
جو ہمارے فقہاء نے بیان فرمایا, اس طریقے کو دیکھتے ہوئے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے.
ماشاءاللہ,
مثال کے طور پر یہ کوئی ایسی چیز خرید لے کسی سے, مثال کے طور پر سنار سے دو بسکٹ خرید لے,
ٹھیک ہے, سونے کے,
سونے کے,
ٹھیک ہے,
ان کی مالیت ہے 20 لاکھ روپے,
ٹھیک ہے,
22 لاکھ روپے ادھار میں خرید لے,
ٹھیک ہے,
دو دن کی ادھار ایک مثال ہے, 22 لاکھ روپے ادھار میں وہ بسکٹ خرید لیے اور مارکیٹ میں جا کر 20 کے بیچتی,
ٹھیک ہے,
یہ ایک ایسا آئٹم ہے کہ جس پر پیسے نہیں ٹوٹتے, مطلب اس نے تو ادھار کی وجہ سے مہنگا خریدا ہے,
جی,
ورنہ بسکٹ کو زیور تو ہے نہیں, اس میں سے نگ بھی مائنس ہو گیا اور موتی بھی مائنس ہو گیا, کچھ بھی مائنس نہیں ہوگا, تو یہ لے جا کر بازار میں بیچ دے, اس کے پاس 20 لاکھ روپے آ جائیں گے,
ٹھیک ہے,
وہ 20 لاکھ روپے اپنی پارٹی کو دے دے, تو اب جو اس سے ڈیل ہوئی تھی اس کی, کسی سے بھی اس نے بسکٹ خریدے, تو اس کو یہ جو بھی ان کی مدت تھی, یہ 6 مہینے 2 مہینے 3 مہینے اس میں اپنے پیمنٹ کرتا رہے,
ٹھیک ہے,
اسے رقم کی ضرورت تھی, جو طریقہ ابھی میں نے عرض کیا اس طریقے سے اس کو رقم مل گئی,
ٹھیک ہے,
اور جس نے اصل جو ہے وہ اس کو رقم دی, جس بنیاد پر دی, وہ ایک کاروباری معاہدہ تھا, اس نے جو ہے سونا اس کو ادھار میں بیچا کرنسی کے عوض, کاغذی کرنسی کے عوض, تو یہ ادھار میں بیچنا جائز ہے,
ٹھیک ہے,
اس بنیاد پر وہ پیسے لے گا اس سے, اور اس کو جو مارکیٹ میں بیچ کر پیسے حاصل ہوئے اس سے اپنا یہ کام چلا لے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگلا سوال شامل کرتے ہیں سلسلے میں اور دیکھتے ہیں ہم سے ہمارے سلسلے میں سائل محترم کیا سوال کر رہے ہیں.
ہمارا تاریخ کھانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی خدمت میں عرض ہے, کوئی ہماری دکان پر انجائزی سیور خراب لے کر آتا ہے, ہم اس کے بدلے دوسرا سیور صحیح کر کے دیتے ہیں, اس طرح کرنا کیسا, اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے گا.
ٹھیک ہے جی, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں.
فون تو آج کل بہت سستے ہوئے ہیں, یہ جلدی جلدی والی جو ہے نا وہ صورت وہاں تھی کہ جب فون بڑے مہنگے ہوا کرتے تھے,
جی, کال ریٹ زیادہ ہوتے تھے,
تو بندہ جو ہے نا وہ جلدی جلدی بات کرتا تھا, تو اتنا جلدی جلدی بات کرنے کی حاجت نہیں ہے, ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے بات کی جائے.
یہ ہمارے سلسلے کے کنٹینیو جو ہیں کالر ہیں اور مطلب کرتے رہتے ہیں کالز, میں نے جو محسوس کیا یہ کئی دفعہ کالز کرتے رہتے ہیں اور حضرت کا انداز ہے, لیکن مفتی صاحب نے جو فرمایا کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کریں, کہ یہاں پہ مفتی صاحب جو بیٹھے ہیں, مفتی صاحب تو آپ کا سوال سمجھ لیتے ہیں, لیکن سلسلے میں آپ کا سوال شامل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے,
بہت سارے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں بھی سوال نہیں سمجھ رہا ہوتا, میں اس پر ہوتا ہوں کہ میزبان جب دہرائے گا نا سوال, تو ممکن ہے کہ وہ سوال تھوڑا واضح ہو جائے, تو کڑیاں مل جائیں, بعض اوقات میں سمجھ جاتا ہوں میزبان نہیں سمجھ پا رہا ہوتا, تو وہ سوال ٹھہر ٹھہر کر ہی کرنا چاہیے,
ٹھیک,
اور بالکل اطمینان سکون اور وقار کے انداز میں سوال کیا جائے,
ٹھیک. میں بھی ایک مدی مشورہ عرض کرتا چلوں ناقصہ, کہ کوشش یہ کریں تھوڑا سا لکھ لیں, اس کی ہنٹس لکھ لیں تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. بہرحال مفتی صاحب جو انہوں نے سوال کیا کہ انرجی سیور خراب ہو جاتے ہیں, تو آج کل یہ بننے لگے ہیں, اسے بنا دیتے ہیں کچھ پیسے لے کر 10-20 روپے لے کر, لیکن اب یہ انرجی سیور آیا کہ خراب ہے اسے بنا دو, تو اب یہ ہاتھوں ہاتھ اسے دوسرا انرجی سیور دے دیتے ہیں, پیسے لے لیتے 35 روپے, تو اس کا کیا حکم ہو؟
دوسرا کیوں دیتے ہیں؟
دوسرا یوں دیتے ہیں, مثال کے طور پہ یہ ایک مثال عرض کر رہا ہوں, یہ آیا کہ بھئی یہ انرجی سیور ہے اور اس کو درست کرو, تو اب ظاہر سی بات ہے اس کو درست کرنے میں, اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے, بے شک 10 منٹ ہی کیوں نہ لگے, لیکن انہوں نے اپنے پاس پرانے انرجی سیور ٹھیک کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب میں لے کر آیا انرجی سیور 11 وولٹ کا, ان کے پاس جو 11 وولٹ کا صحیح ہوا ہوا رکھا ہوا, انہوں نے وہ مجھے دے دیا اور اپنی مزدوری یا اس کے فرق جو تھا وہ لے لیا, مزدوری کہتے ہیں, اب اسے شرن کیا کہیں گے اس کے جواب.
اس مسئلے کے اندر دو جہتیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جو چیز بنوانے کے لیے دی جائے کاریگر کو, تو وہ مالک کی ملکیت پر برقرار رہتی ہے,
ٹھیک ہے,
اور کاریگر اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا, اور یہ نہیں کہ وہ رکھ لے اور دوسرا دے دے,
ٹھیک ہے,
یہ نہیں کر سکتا,
ٹھیک ہے.
تو اگر تو ایسا ہوتا ہے کہ مالک نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے 2 دن بعد آ کے لے جانا, میں منع کر دے دوں گا,
ٹھیک ہے,
تب تو یہی ہو رہا ہے کہ لانے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ منع کر دے گا,
ٹھیک ہے,
اور وہ ایسا نہیں کر رہا, وہ چیز بدل کر دے رہا ہے,
ٹھیک ہے,
تو یوں چیز بدل کر دینا حرام ہے,
ٹھیک ہے, جبکہ کسٹمر کو نہیں پتا,
یہ ہرگز جائز نہیں ہو سکتا,
ٹھیک ہے.
دوسری صورت یہ ہے کہ ہاتھوں ہاتھ یہاں سے لیا اس نے اور وہاں دوسرا اٹھا کے دے دیا,
ٹھیک ہے,
تو اب جب اس کے سامنے سب معاملات ہو رہے ہیں,
جی,
تو یہ اب بنوانے والا کام نہیں ہو رہا,
ٹھیک,
یہ اب خرید و فروخت ہو رہی ہے,
ٹھیک ہے, جسے اگر چاہیے مزدوری کہہ رہے ہیں,
الفاظوں میں یہ خرید و فروخت تو ضروری نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
ہمارے فقہ نے بڑی سراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ خرید و فروخت کی ایک صورت ہوتی ہے اس کا نام ہے بے تعاتی.
ٹھیک ہے.
ایک بندہ آواز لگا رہا ہے کہ جناب ہر مال 20 روپیہ, ہر مال 20 روپیہ. ایک بندہ آتا ہے 20 روپیہ رکھتا ہے, چیز اٹھا کر لے جاتا ہے.
صحیح.
نہ ایجاب کے الفاظ بولے نہ قبول کے الفاظ اس نے بولے.
ٹھیک ہے.
لیکن یہ عملاً ایک بے ہے.
ٹھیک ہے.
تو یوں اگر ایسا ہے کہ فوری طور پر اس نے اٹھا کر دے دیا دوسرا, تو سامنے والے کو پتا ہے نا کہ یہ اب بنا نہیں رہا اور میں اسے بنوانے کے لیے نہیں دے رہا.
ٹھیک ہے.
تو یہ خرید و فروخت. تو اس نے وہ پرانے والا لیا پلس پیسے لیے اور یہ نئے والا دے دیا.
ٹھیک.
تو وہ دو چیزیں اور یہ بلب الگ الگ ہو گئے.
ٹھیک ہے.
یہ دو بدلین ہو گئے, ایک کو دوسرے کے بدلے میں بیچا گیا ہے. تو یہ خرید و فروخت ہے, یہ صورت جائز ہے. لیکن اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام کرے گا اور دو دن بعد اسے دوسرا دے دیتا ہے, یہ جائز نہیں ہوگا.
ٹھیک. ایک کال اور شامل کریں گے سلسلے میں, دیکھتے ہیں ہمارے فائل محترم کیا سوال کر رہے ہیں.
بٹھیاں سے ظہیر طاری عرض کر رہا ہوں پنجاب سے. مفتی صاحب سے یہ سوال عرض کرنا ہے کہ فوریکس ٹریڈنگ کے بارے میں مفتی صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں. فوریکس ٹریڈنگ ایک بہت مشہور کاروبار ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے. اس میں اپنے اکاؤنٹ میں جو انٹرنیٹ کے ذریعے بنایا جاتا ہے, اس میں ڈالرز کے ذریعے اپنا اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے, اس میں پیسے انویسٹ کیے جاتے ہیں اور پھر انٹرنیٹ کے ذریعے ہی کرنسیز کو خریدا جاتا ہے. جب ان کا ریٹ چڑھ جاتا ہے یا کم ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں کبھی سیل کرنا پڑتا ہے, کبھی ان کو بائی کرنا پڑتا ہے. تو کیا ایسا کرنا یہ جائز ہے؟ فوریکس ٹریڈنگ بہت مشہور کاروبار ہے, اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجیے.
ٹھیک ہے جی, آپ کے اس مشہور کاروبار کا جواب لیتے ہیں مفتی صاحب سے. مفتی صاحب, یہ فوریکس ٹریڈنگ,
فوریکس ٹریڈنگ جو ہے وہ ایک سٹہ بازی کا دوسرا نام ہے, کاروبار نہیں ہے.
ٹھیک.
ایک مرتبہ بیرون ملک سے کسی پارٹی نے نمبر دیا ہوا, کسی نے اس کو میرا بہت تفصیلی مطلب کہ گفتگو کی, کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹے کی, اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بڑے اس بزنس کے اندر ان کا کام ہے.
ٹھیک.
بہت دلائل انہوں نے دیے اس کام کے حوالے سے اور بہت گفتگو کی, لیکن جو میرا معافی ضمیر تھا میں نے ان کے سامنے رکھا کہ میں ان بنیادوں پر اس کام کو ناجائز اور حرام کر دیتا ہوں, بلکہ میں اسے کاروبار کرنے کے لیے, کاروبار تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں.
ٹھیک.
بات یہ ہے کہ اکاؤنٹ کھلوا لیے, اس میں رکھ دیے 100, 50 ڈالر, 1,000, 2,000 ڈالر.
ٹھیک.
ہم نے تصور کر لیا رکھ دیے.
ٹھیک.
یہ کام ڈالر میں بھی ہوتا ہے, سونے میں بھی ہوتا ہے.
ٹھیک.
اب کیا ہوا کہ جناب ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ آپ کے ڈالر 1,000 ہیں لیکن آپ 5,000 ڈالر تک خرید سکتے ہیں.
ٹھیک ہے.
لیکن ادائیگی اتنے دن میں کرنی پڑے گی آپ کو. تو اب لوگوں نے جو ہے وہ بک کروا لیے.
ٹھیک ہے.
اب بک کہاں ہوئے؟
صحیح.
اسکرین پر نمبروں میں ہوئے صرف.
ٹھیک.
اگر کسی فوریکس ٹریڈنگ کمپنی کے پاس 1,000 ممبر ہیں اور وہ 1,000 ممبر 5,000 ڈالر خریدتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کمپنی کے پاس اتنا ڈالر ہو ہی نہ, جتنا وہ سونا بک کروا رہے ہیں اس کمپنی کے پاس ہو ہی نہ. تو یہ ویسی خرابی کہ جو مال ملکیت میں نہیں ہے وہ بیچا نہیں جا سکتا. پھر ان لوگوں کا جو مقصود ہے وہ یہ خریدنا نہیں ہوتا.
ٹھیک.
انما الامور بالمقاصد, مقاصد پر جو ہے وہ فقہ المعاملات کا دارومدار ہے. تو لوگوں کا مقصود خریدنا نہیں ہوتا, کوئی بھی ڈالر کی ڈلیوری وہاں سے نہیں منگوا رہا ہوتا, آلریڈی مارکیٹ میں موجود ہوتا ہے ڈالر, کسی کو خریدنا ہو تو یہیں سے خرید لے گا. ہوتا یہ ہے کہ وہاں دو آپشن ہوتے ہیں کہ آپ بک بھی کروا سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں.
ٹھیک.
اور ایک ریٹ چل رہا ہوتا ہے, صبح یہ ریٹ ہے اور شام کو یہ ریٹ ہے. اس طرح ہماری سونے کی مارکیٹوں میں بلین کہتے ہیں, بلینز میں لوگ یہ کرتے ہیں, صبح آتے ہیں ایک دکاندار کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ سونا کیا بھاؤ ہے, ہاں میرا بک کر لو اتنا. شام کو جاتے ہوئے کہتے ہیں کیا بھاؤ ہے, ہاں ٹھیک ہے حساب کر دو. تو جو بھی ڈفرینس ہوتا ہے کمی زیادتی, بعض اوقات دکاندار کو دینے پڑ جاتے ہیں, بعض اوقات اس کو دینے پڑ جاتے ہیں. اب اس دکاندار سے آ کے 100 بندے یہی کام کریں, دکاندار 100 آدمی کے ساتھ یہی کام کرے گا.
بالکل.
اور 100 آدمی جتنا سونا بک کروا کے گئے ہیں اس دکاندار کے پاس, اتنا سونا ہو ہی نہیں سکتا.
بعض اوقات تو ایک کے جتنا بھی نہیں ہوتا.
ایک کے جتنا بھی نہیں ہوتا, صرف ایک نمبر گیم ہوتی ہے, سٹہ بازی ہوتی ہے, بس ڈفرینس لے کے سب فارغ ہو جاتے ہیں. تو یہ فوریکس ٹریڈنگ جو ہے نہ صرف میں اسے ناجائز کہتا ہوں, بلکہ میں نے عرب علماء کی تحقیق پڑھی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ان علماء نے بھی اسے ناجائز قرار دیا ہے، اور یہ ایک سودی معاملہ بھی ہے، خاص طور پر جب سونے کا معاملہ ہوگا، سونے کے بدلے سونے کا معاملہ ہوگا، کرنسی کے بدلے کرنسی کا معاملہ ہوگا، تو اس کی سودی شکلیں بھی سامنے آئیں گی، تو اس طریقہ کار سے اجتناب کرنا ضروری ہے. اب دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ ہے، جو لوگ اس طرح کی کمپنیوں میں پیسہ لگاتے ہیں اس سے معاشرے کو کیا مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی کمپنیاں پاکستان میں رجسٹر ہوں ضروری نہیں ہے، شاید کوئی کسی دھات کی رجسٹر ہوں، ویسے میرے علم میں نہیں رجسٹر ہیں یا نہیں ہے. بیرون ملک کی جو کمپنیاں زیادہ تر لوگ ان میں پیسہ لگاتے ہیں، کاروبار کرتے تو اس کاروبار سے معاشرے کو فائدہ ہوتا،
ٹھیک،
چیزیں بکتی، فروخت ہوتی، مزدور کو مزدوری ملتی، ٹرک والے کو اس کی جو ہے مزدوری ملتی، لوڈ کرنے والے کو لوڈنگ کے پیسے ملتے، ایک اجتماعی فائدہ ہوتا ہے، کاروبار برکتیں اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوتا ہے. اس طرح کے کاموں سے کچھ نہیں ہوتا سوائے ایک سٹے بازی اور جوئے بازی کے، یہ کاروبار نہیں ہے، سٹے بازی ہے.
الحمدللہ مفتی صاحب نے کافی اس کو ڈیٹیل بیان کر دیا ہے. مزید دو سوالات آپ کے شامل کرتے ہیں، دو کالز شامل کرتے ہیں، دو کالز ہمیں دیجیے گا.
راہد محمود بول رہا ہوں راولپنڈی. میرا سوال یہ ہے کہ جو قسطوں پہ سامان دیتے ہیں، کوئی بندہ ہے جو وہ انویسٹ کر دیتا، میں آپ کو کوئی موٹر سائیکل لے کے دیتا ہوں، وہ جتنے کا لے کے دیتا ہے اسے 10-20 ہزار فالتو لے لیتا ہے قسطوں میں، آیا یہ طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ اس میں سود تو نہیں شامل، یا اس میں یہ سودی کاروبار یا اس کے زمرے میں تو نہیں آتا؟
ٹھیک ہے، لے لیتے ہیں اس کو بھی. ایک اور سوال دیجیے گا.
میرا دوست ہے، پڑوسی بھی ہے، تو اس نے بینک سے قرضہ لیا ہے، وہ میرا گواہ کے طور پر نام دینا چاہتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
ٹھیک ہے جی، گواہ کے طور پر ان کا سائن کروانا چاہتے ہیں، نام کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دو سوالات ہیں، ایک پنڈی سے کہ موٹر سائیکل لے رہے ہیں، کوئی انہیں دلا رہا ہے، وہ کیش میں لے کے غالباً ان کو دے رہا ہوگا، اور 10-20 ہزار روپے اوپر یعنی قیمت خرید.
جو بات چل رہی تھی کچھ دیر پہلے کہ سود سے بچنے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں،
جی
یہ ایک بڑی واضح صورت ہے.
ٹھیک،
اور سامنے کوئی ادارہ تو ہے نہیں،
ٹھیک ہے،
کہ جو
دو افراد
بروبر جو شرائط ہیں اس طرح کی شرائط رکھے گا. دو افراد کا معاملہ ہے، افہام و تفہیم اور جو شرعی ضابطہ اس کے تحت یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس نے جا کے خرید لی کیش میں،
ٹھیک ہے،
اپنا قبضہ کر لیا، قبضہ کرنے کے بعد اس کو ادھار میں بیچ دی،
ٹھیک،
جائز ہے. دو پیسے یہ رکھ کے بیچتا ہے، تو جو پیسے مثال کے طور پر اس نے 40 ہزار کی موٹر سائیکل خریدی ہے،
ٹھیک ہے،
اور اسے 50 ہزار کی بیچ رہا ہے، تو 50 ہزار روپے اس موٹر سائیکل کے بدلے لے رہا ہے. تو جو پہلا سوال ہوا تھا کہ سود کی تعریف اور جو وہ اضافہ جو معاوضے سے خالی ہو، یہاں وہ صورت نہیں پائی جا رہی، بلکہ یہاں جتنے بھی پیسے اسے لے گا وہ پورے کے پورے اس موٹر سائیکل کی قیمت کے بدلے میں لے گا،
اضافی پیسے نہیں لے رہا ہے کسی سے.
کوئی اضافی پیسے بظاہر تو اضافی پیسے لے رہا ہے،
ٹھیک ہے،
40 کی خریدی ہے اور 50 کی بیچ رہا ہے، اضافی پیسے تو لیے ہیں، لیکن یہ جو اضافہ ہے اس کے مد مقابل موٹر سائیکل موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ اضافہ معاوضے سے خالی ہو.
یہ مختلف دوسرا سوال تھا ہمارا کہ سائل محترم کہہ رہے تھے کہ دوست ہے، پڑوسی ہے، اب بینک سے وہ قرضہ لے رہا ہے، اور ان کو بطور گواہ کے وہ فارم پہ سائن کرنے ہوتے ہیں، تصدیق کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لینا چاہ رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟
ویسے مجھے ایک چیز کا احساس آج بہت زیادہ ہو رہا ہے، یعنی ہمارے ناظرین یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں،
جی
میں سوچ رہا ہوں کہ اتنی ساری کالیں آتی ہیں اور ہم اس میں سے آدھی کا جواب بھی مشکل سے دے پاتے ہیں،
جی
تو اب یہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے بےچارے؟ یا تو یہ مایوس ہوتے ہوں گے، یا جو ہے انہیں مطلب کہ رہنمائی نہیں ملتی ہوگی. تو دیکھیے اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس طرح چینل پر ایک الگا بندہ ہی وقت ہوتا ہے،
جی
تو جو مسائل یہاں زیر بحث نہ آ سکیں، شامل نہ ہو سکیں، تو پھر دارالافتاء کے نمبر پر رابطہ کر کے ضرور پوچھ لینا چاہیے.
ٹھیک،
ہمارے پاس کوئی ایسی سروس فی الوقت نہیں ہے، میرے ہاتھ میں ہو تو میں کوئی ایسی سروس بنا دوں فوراً فوراً کہ ٹھیک ہے، کیونکہ سروس الٹرنیٹ سروس یہ ہو سکتی ہے کہ اگر واٹس اپ نمبر ہو نا لوگوں کے،
جی
تو ان کالوں کے جوابات ہم واٹس اپ کر دیں ان کو،
ٹھیک ہے،
لیکن ہر شخص واٹس اپ استعمال نہیں کرتا، تو پھر اسے فون کر رہے ہیں، وہ پوچھے جناب جی کہاں سے بات کر رہے ہیں، جی فلاں جگہ سے بات کر رہے ہیں، اچھا میں بائک پہ ہوں، بعد میں بات کرنا، تو یوں فون کر کے بتانا بھی ممکن نہیں ہوتا.
ٹھیک،
اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آسانی پیدا کرے. اور اصل مدعا اور غرض تو یہ ہے کہ لوگوں کی جو دینی الجھنیں ہیں کسی طریقے سے ان کا حل ان تک پہنچ جائے، الٹرنیٹ تو موجود ہے یا اگلے دن دارالافتاء فون کر کے اپنے مسائل پوچھ سکتے
ہیں؟ آ سکتے نا جی. ماشاء اللہ شاخیں کئی ہیں تو خدا دیں جہاں اگر قریب پڑے,
مطلب ظاہر بات ہے وہ شاخیں کئی تو ہیں لیکن چیدہ چیدہ شہروں میں
جی ناکافی,
اور ایک ایک شہر اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے.
جی.
ابھی سوال جو کیا گیا کہ گواہوں میں ان کا نام داخل کروانا چاہتے ہیں,
جی
تو سود لینا سود دینا دونوں گناہ کے کام ہے, سودی معاہدہ لکھنا بھی گناہ کا کام ہے, سودی معاہدے پر گواہ بننا یہ بھی گناہ کا کام ہے, سودی معاملے میں معاملت کرنا یہ بھی گناہ کا کام ہے, تو یہ ہرگز ہرگز اس معاہدے پر اس معاملے پر گواہ نہیں بن سکتے, ان کا گواہ بننا حرام کام ہے.
تو مطلب یہ حرام ہے, ظاہر سی بات ہے اسے بچنا ہی چاہیے, حرام ہے تو بچنے کے سوا کوئی اس کا حل نہیں ہے, لیکن بسا اوقات جو سامنے والا فرد ہوتا ہے جو سائن کروانے کے لیے فارم لے کر آتا ہے, جس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے, کبھی رشتہ داری ہوتی ہے, کبھی محلے داری ہوتی ہے, کبھی دکانداری ہوتی ہے, تو اس سے تعلقات بڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. بندہ جو شش و پنج میں پڑ جاتا ہے کہ میں کیا کروں کیا نہیں کروں, نہیں کرتا ہو تو پھر تعلقات خراب ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی اگر کوئی رہنمائی,
فساد کی جو ابتدا ہوتی ہے نا
جی,
یعنی وہ فساد جو دین و ایمان کے تعلق سے فساد قرار دیا جاتا ہے
جی,
اس فساد کی ابتدا ہوتی ہی مداہنت سے ہے.
مداہنت اس کی کیا مطلب؟
مداہنت یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے کے معاملے میں بندہ اپنی ذاتی ترجیحات کو استعمال کرے.
ٹھیک,
مثال کے طور پر ایک شخص کہیں اجیر ہے,
ٹھیک,
وقف کا اجیر ہے, اس کا ایک نگران ہے,
ٹھیک ہے,
اب اس نگران کو پتا ہے کہ وقف کا جو اجیر ہے یہ تو ڈنڈی مار رہا ہے,
ٹھیک,
صحیح کام نہیں کر رہا,
ٹھیک,
آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, دو گھنٹے پہ نہیں آتا,
ٹھیک,
وہ کہتا ہے یار اپنا بندہ ہے چھوڑو. جو ایک امانت اس کے سپرد کی گئی تھی اس نے ذاتی ترجیحات کی بنیادوں پر حلال و حرام کو چھوڑ کر اپنی ذات کے تعلق سے جو چیزیں تھیں اس کو مقدم رکھ کے ایک ڈیسیجن لیا,
ٹھیک
ہے, یہ مداہنت ہے.
ٹھیک,
اسی طریقے سے میں کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کروں گا,
ٹھیک ہے,
لیکن رشتہ دار ناراض ہو جائے اس لیے کروں, یہ مداہنت ہے. تو دین کے معاملے کے اندر ایسی غفلت برتنا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا دین کو کہ جو احکامات ہیں انہیں ایسا سمجھنا کہ جناب کر لیا تو کر لیا, نہ کیا تو نہ کیا, تو مداہنت نفاق ہی کی ایک قسم سے ہے.
ٹھیک,
اللہ تبارک و تعالیٰ سے محفوظ فرمائے.
آمین.
تو ایسے میں ظاہر بات ہے آخرت کا جو خوف ہے, آخرت کی جو سزا ہے اور جو ملامت دنیاوی ہے اسے بھی مد نظر رکھنا چاہیے. آج یہ تو کام کروا لے گا لیکن کل اور چار بندے کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ دیکھو یہاں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور یہاں یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر لوگوں کی وجہ سے ترک کرنا یا چھوڑنے جدا گانا بحث ہے, اصل تو یہ ہے کہ جو کام اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر مبنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی. دنیا دار ناراض ہوتے ہیں تو ہوں بھلے.
دو مزید کالز انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں نام محمد اظہر اتاری ہوں, میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو پتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے, پھر بھی وہ اسے لے لے, یہ چوری کا مال ہے تو کیا اس میں لینے والے کو گناہ ہوگا؟
ٹھیک ہے جی, جواب لیتے ہیں, ایک اور کال دے دیجیے گا.
مرکز الاولیاء سے عبدالکریم اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا ایک دوست ہے, ان کا پلاسٹک کے دانے کا کام ہے, یہ تو مشینیں اس کی ہیں اور اس نے ایک اور آدمی کو اٹیچ کیا ہوا ہے, تو اس میں جو چیز استعمال ہونے کے بعد پلاسٹک کا دانا بنتا ہے تو اس میں اپنا جو بھی اخراجات آتے ہیں تو دونوں اکٹھے ہی اخراجات ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اور جو اس میں سے آمدن آتی ہے آدھی آدھی کر لیتے ہیں. آیا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟
ٹھیک ہے جی, آپ کے بھی سوال کا جواب لیتے ہیں. اور یہاں ایسا لگتا ہے کہ کال جو ہے نا وہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوتی ہے, تو آج ہماری جو کال آئی ہوئی ہیں وہ زیادہ تر لاہور اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں سے آ رہی ہیں.
بھارت میں اس میں ٹائمنگ کا بھی بڑا عنصر ہوتا ہے
جی.
اب لاہور کی اور نمازوں کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن عصر کا مجھے پتا چلا کہ لاہور میں 4:30 بجے عصر کی نماز ہو رہی ہے، جبکہ باب المدینہ میں کوئی
5 بجے
4:50 تک تو ظہر کا وقت باقی ہوتا ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ذرا مصروفیت کی ٹائمنگ ہوتی ہے، وہاں لوگ عشاء بھی پڑھ چکے ہوتے ہیں، یہ وجہ بھی ہوتی ہے.
مفتی صاحب، اب یہ جو سوال آیا کہ چوری کا مال معلوم ہوتے ہوئے خریدنا،
چوری کا مال جس کی ملکیت میں ہے اسی کی ملکیت میں رہتا ہے. کسی کی گاڑی چوری ہو گئی، 10 ہاتھوں سے گزر گئی، جب بھی وہ اصل مالک کی گاڑی ہے، اس مال میں تصرف کرنا مال غیر میں تصرف کرنا ہے، حق العبد کو تلف کرنا ہے. جسے پتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے تو وہ صرف حق اللہ کی پامالی نہیں کر رہا، یعنی حق اللہ کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، بلکہ وہ حق العبد میں بھی مبتلا ہو رہا ہے. تو چوری کا مال معلوم ہونے کے باوجود خریدنا، بیچنا، نفع کمانا، یہ سب مال حرام ہے.
ٹھیک ہے، یعنی چوری جس نے کی ہے، یعنی یہ چیز ہے کسی اور کے قبضے میں، قبضے میں جس کو اس کی ملک نہیں ہے، بلکہ جس کی اصل مالک ہے اسی کی ملک،
اسی کی ملک میں ہے یہ.
ٹھیک، اس سے اب یہ دوسرا سوال جو آیا ہے کہ پلاسٹک کا دانا، پلاسٹک وغیرہ کا کام ہے، مشینیں ایک شخص کی ہیں اور مشینوں کے علاوہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ دونوں پارٹنر آپس
میں. اصل میں یہ سوال مبہم تو نہیں کہوں گا میں، سوال تو واضح ہے.
ٹھیک،
لیکن اس کے جواب کی جو شکے ہیں وہ بڑی تفصیل کی محتاج ہیں.
ٹھیک،
اور یہ چونکہ مرکز الاولیاء لاہور سے ہیں تو بہتر ہوگا کہ وہاں دارالافتاء میں جا کر اشارہ چلے جائیں، یا داتا دربار کے پاس جو ہے وہاں چلے جائیں، یا اپنی پوری صورت رکھ دیں اور پوری کیلکولیشن لے لیں. ہم ہماری شراکت جو ہے وہ شراکت کون سی ہے، شرکت عقد ہے تو شرکت عقد کی، یا شرکت عمل ہے کون سی صورت ہے، اور نفع کی تقسیم کس طرح کریں گے، ایکسپنس کس طرح تقسیم کریں گے، اور کاروبار کا جب اینڈ ہونا ہے تو ہمارا اینڈ کن بنیادوں پر ہوگا، مشینری کس کی ملکیت میں جائیں گی. تو یہ سب چیزیں آپ تفصیل سے سیکھنی پڑے گی انہیں، اور تفصیلات بتانی پڑیں گی، پھر جوابات ملتے رہیں گے. تو یہی اس کا بہترین حل ہے، اسی پر یہ عمل کریں.
جی مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے احکام تجارت کا وقت ختم ہوا. اب انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل کے دوسرے سلسلے دیکھیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے